الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أفمن يأمل أنما أنزل إليك من ربك الحق وكمن هو أعمى انما يتذكر اولو الالباب اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من دانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے حق ہے اور وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے کسی ایک حصے سے بھی اللہ کریم توفیق عمل نصیب کرنے کی ابتدا عطا فرما دیں، سمجھ عطا فرما دیں تو انسان کا بحثیت مسلمان یہ حال بدل دیتا ہے اور اس حق کو وہ اس طرح اختیار کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں سوچ سے لے کر عمل تک ہر پہرائے کو تول کے طور پر اللہ کریم کے انہی ارشادات کو لیتا ہے، اور اس کے وہ پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے، جو حدود مقرر فرمائیں، آپ نے ذاتی طور پر احکامات دین اختیار کر کے مخلوق خدا کو ایک خوبصورت نمونہ عطا فرمایا، پھر اپنے روح برو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، کمی بیشی جو ہے اسے دور فرمایا، اور ایک خوبصورت کردار دنیا عالم کو دکھایا کہ اللہ جل شانہ کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے سے ایسا کردار انسان کو نصیب ہوتا ہے جس سے نہ صرف اس کی کامیاب زندگی بسر ہوتی ہے اور وہ اپنی ابدل آباد کامیابی کو گامزن ہوتا ہے، بلکہ اس سے مخلوق خدا بھی کو بھی استفادہ اور بہتری نصیب ہوتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ افمن یعمل انما انزل علیک من ربک الحق، کہ جو اللہ جل شانہ نے حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جو اسے جانتا ہے اس حق کو جو اللہ کریم نے آپ پر اتارا ہے، جو اس بات کی حقیقت سے آشنا ہے، بھلا وہ ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت کو نہیں جانتا اور وہ اندھے پن کا وہ اظہار کر رہا ہے؟ یعنی جو حقیقی دیکھنا ہے یا حقیقی سمجھنا ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہاں اگر ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ اس حقیقت تک آشنائی کے دو پہلو، ایک وہ بات جو نسلاً بحثیت مسلمان ہم اپنی اولاد کو پیدائش سے اللہ اکبر سے ابتدا کرتے ہیں اور ہوش میں آنے پر اسے کلمہ طیبہ اور عبادات اور حقوق و فرائض کے معاملات تک چیزوں کی تربیت نسلاً بعد نسل دے رہے ہیں اور نصیب ہو رہی ہے، ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت وہ ہے جسے یہ حصہ یا یہ حق وراثت میں نہیں نصیب ہوا، بلوغت کو پہنچا، اسے جو سمجھ تھی، جو طلب تھی، اللہ کریم نے اس کی طلب قبول فرمائی، اس کے لیے اس حق کو آسان فرمایا اور اس نے سمجھ کر اختیار کیا۔ ہر دو صورت میں ان کی جو سمجھ ہے اسے اللہ کریم نے دیکھنے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ایسا ہے جو عقل مندی ہے، جو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر کوئی اندھیرے میں چل رہا ہے یا کوئی روشنی میں چل رہا ہے تو بہت بڑا فرق ہے، کہ روشنی میں چلنے والا جو ہے اسے کہیں دھچکا نہیں لگتا، لیکن جب اندھیرے میں چل رہا ہو تو اسے نہیں معلوم کہ کہاں ٹھوکر کھا لے. تو جو روشنی میں دیکھ کر چل رہا ہے اس کے سامنے اپنی منزل کس طرح واضح ہے, اور جو اندھیرے میں ہے جسے نظر نہیں آ رہا وہ اپنے ہاتھوں سے جگہوں کو ٹٹول رہا ہوتا ہے اور دھکے کھا رہا ہوتا ہے. تو یہاں دین حق کا سمجھنا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبعوث ہونے کے حصے سے اللہ کریم نے تعبیر دی ہے کہ یہ وہ بصیرت ہے جو اس ظاہری بصارت سے بہتر ہے اور حقیقی ہے. اور اگر ظاہری طور پر بصارت کی بات کی جائے اور بصیرت کی بات نہ کی جائے, اس پہلو کو قرآن کریم اندھا پن فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے. جنہیں یہ حق نصیب ہوا ہے اور جو اس حق سے دور ہیں یہ برابر ہو نہیں سکتے, چونکہ دنیا میں جو باتیں ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے تحت دیکھتے ہیں یا ان کا ماپ کرتے ہیں تو اس کے اصول بھی دنیاوی حصول ہوتے ہیں, دنیاوی نقصان ہوتے ہیں. لیکن جب اسی دنیا کو دین اسلام کے پیمانے پر دیکھا جائے گا تو یہ دنیا اس سے قطع تعلق کا نہیں فرمایا جا رہا, نہ فرمایا گیا ہے. اس میں رہنے کے انداز دین اسلام سکھاتا ہے, صراط مستقیم ہے, زندگی کو ایک اعتدال پر لاتا ہے, انسانی معاشرے کے اصول و ضوابط دین بیان فرماتا ہے. اور اسی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر نافذ کر کے مخلوق کو دکھائی ہے. بے شمار دنیا میں سفر کا موقع ملتا ہے. یہ سوال بھی سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے اچھے رہن سہن کی, مسلمانوں کے انصاف کی قرآن کریم بات کرتا ہے تو ہم اپنے درمیان امن نہیں دیکھتے, اپنے لین دین میں اعتدال نہیں دیکھتے. کافر معاشروں میں اور ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک نفاذ ہے قانون کا, اس کو دیکھتے ہیں, ایک لین دین کے اصول کو دیکھتے ہیں, اور ان کی ایک زندگی کو دنیاوی حصوں کی کامیابی کی طرف گامزن دیکھتے ہیں. تو ہمارا دین اسلام پر جو عمل پیرا ہونا ہے اور قرآن کریم کا جو ہمارے ساتھ دنیا کی کامیابیوں کے وعدے ہیں, تو پھر یہ کیا صورت ہے؟ تو اس پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا واضح بیان فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے وہ اصول جو دار دنیا کے اسلام بیان فرماتا ہے وہ بھلے غیر مسلم بھی اختیار کرے گا تو اس سے وہ فائدہ حاصل کرے گا, اور ان اصولوں کو مسلمان چھوڑ دے گا تو دنیا میں اس کی زندگی کی میں اور معاملات میں نقصان کا سبب بنے گا. آج ہم اگر ایسے ممالک جو غیر مسلم ہیں اور دنیا میں وہ نمائندگی کر رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں اصول و ضوابط جو آج نافذ ہیں, جو عمومی زندگی کے ویلفیئر کے جو حصے ہیں, جو ایک دوسرے کی ضروریات کو اور ایک دوسرے کی حیثیتوں کو بام حدود میں رکھنے اور تعین کرنے کے سبب ہیں, تو اگر دیکھا جائے تو یہ اصول 14 صدیوں پہلے دنیا میں نہیں ملتے. تو اگر وہ اصول آج کوئی بھی اختیار کرتا ہے, کسی قانون کے تحت, ویلفیئر قانون کے تحت کرتا ہے, کسی اعلیٰ قدر کے تحت بات کرتا ہے, اس کو اس پیمانے پر لے جاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے, عین آپ کے فرمودات کے تحت اور آپ کے فرمان کے تحت وہ باتیں آئیں گی. تو اگر دنیا کے اصول کو غیر مسلم بھی جو اسلام نے دیا اختیار کرے گا تو اسے دنیا میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے یہ حصہ نصیب ہوا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے یہ سارا حق ہے, وہ برابر نہیں ہو سکتا اس اندھے پن کے جو اس حق کو نہیں مانتا. تو یہ دنیا کی جو تقسیم ہے اس میں دنیاوی اصول بھی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اسے اس کا جو فائدہ ہے وہ عارضی اور لمحاتی ہے. پھر دنیا کی زندگی کو کامیابی اور حیثیتوں کو اپنی مقصود ٹھہرا لیا جاتا ہے, لیکن یہی زندگی ہمارے سامنے مثال ہے, اپنی زندگی مثال دیتی ہے, اپنے گرد و پیش معاشرے میں جو مخلوق رہتی ہے ان کو دیکھنے سے یہ مثالیں ملتی ہیں کہ جس نے بھی دنیا کا جو کچھ اکٹھا کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا کے حصوں کو ساتھ لے گیا. ہر بندہ جس نے دنیا کا حصہ جتنا اس نے استعمال کر لیا وہ اس کے وجود کے پر لگا یا اس نے اس کو استعمال کر لیا, کھانے کی صورت میں اس کے وجود کے ذرات کا حصہ بنا یا اس نے اپنے معاملات میں, تصرف میں, استعمال میں کسی حصے کو لایا اور اس سے استفادہ حاصل کیا, وہ کرنا تو جو کچھ ہے وہ تو پھر جانے کس کے نصیب میں ہے. وارثی میں چلا جاتا ہے، وراثت میں تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے. تو بندے کے ساتھ تو وہی رہا جو اس نے استعمال کر لیا. اب حقیقی حصہ جو اس کے ساتھ وہ جو عبدالآباد رہے گا وہ وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق اتارا، اس میں جو حصے بیان فرمائے ہیں اس میں اس دنیا کی حقیقت بھی بیان فرما دی گئی ہے، اس دنیا میں انسان کا پیدا کر دیا جانا اس کی حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے، اس دنیا میں جو اصول ہیں جن کے تحت زندگی بسر کرنی ہے وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے جو جس راستے کا مسافر ہے اس طرح کی منزل کی طرف رواں ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا نے ہی ہمیشہ رہنا ہے وہ ہمارے سامنے خاک ہو رہا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ خاک ہو کر دوبارہ کیسے اٹھوں گا، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمانے کیا پہلی دفعہ تجھے پیدا نہیں کیا، ایک حکم ہوگا، ایک آواز ہوگی، ہر کوئی اس کے حضور حاضر ہونا شروع ہو جائے گا، ایک لہجے کھڑا ہوگا. تو پھر یہاں اس اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو نہ ماننا اندھا پن ہے. اب اس بات کو اگر ہم اسی موضوع پر لے جائیں کہ اسی وقت میں لے جائیں کہ اہل قریش نے جنہوں نے نہیں مانا یہ اندھا پن انہیں کہا جا رہا ہے. کلام ذاتی ہے، دین اسلام وہ حصہ ہے جو روز محشر تک ہر آنے والے کے لیے رہنمائی کا سبب ہے، اور یہ دنیا دار العمر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو جس وقت میں پیدا ہوگا وہ اس امتحان گاہ میں، اسے کتنی فرصت ہے، اسے کتنی حیثیت ہے، اسے کتنی استعداد وجودی اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے، یہ بحث ہو سکتی ہے، ہر ایک کی حیثیت الگ ہو سکتی ہے، ہر ایک کی استعداد الگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس امتحان گاہ میں ہے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کو ہٹے گا اسے قرآن کریم اندھا پن کا بیان فرما رہا ہے کہ یہ اندھا پن ہے، یہ دیکھ نہیں رہا کہ حق کیا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں. جو بات میں کر رہا تھا کہ دنیا ہمارے نزدیک بہت قیمتی ہے، اور اپنے معاملات دینی حصے کے جو ہیں انہیں ہم پس پشت ڈالتے ہیں اور معاملات دنیا کو اولیت دیتے ہیں. آپ غور فرمائیں، کوئی فرد بھی صبح اٹھ کر جب اپنے معاملات اختیار کرتا ہے تو اس کے نزدیک اہمیت ایک ترتیب دیتی ہے کہ جو سب سے اہم امر ہے، جو سب سے اس کے نزدیک قیمتی کام ہے، وہ سب سے پہلے ادا کرے گا، اور اسی ترتیب سے جو سب سے آخری عمل وہ اختیار کرے گا کہ خیر ہے باقی مکمل کر لوں، یہ وقت ملا تو کر لوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اہمیت میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے اس کے نزدیک. اب جب ہم اپنی زندگی میں معاملات دنیا کو اولویت دیتے ہیں اور دینی حصوں کو ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں، تو یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہماری طلب کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں. ہمارے نزدیک اللہ کے حکم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو تابع ہونا ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا حال ہے ہمارے سامنے اس کا، کہ جب دنیا کے معاملات آئیں تو نماز قضا ہو جائے، بات حیثیتوں کی آئے تو حلال حرام کی پہچان کھو دی جائے، بات ذات کی آئے تو کسی کا حق ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، اپنی انا جو ہے وہ اسے مقدم رکھا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ایک سمجھا جائے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی سمجھ کی بات ہے. نہیں، قرآن کریم دنیا کی زندگی کو محض طلب رکھ لینا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا اسے عقل مندی نہیں فرماتا. وہ فرماتا ہے جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے عطا فرمایا اور جسے مخلوق کو مخاطب فرمایا اور رسول و ضوابط عطا فرمایا، وہ فرماتا ہے کہ بے شک نصیحت وہی حاصل کرے گا، وہی عقل مند ہوگا جو اس نصیحت کو اپنی زندگی میں اختیار کرے گا، مانے گا، سمجھے گا، اختیار کرے گا. اور اگر یہ معاملہ جیسے آج ہماری ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہے تو یہ مولانا کی ذمہ داری ہے، اگر ذکر ہے تو یہ شیخ صاحب کی ذمہ داری ہے، مجھے جہاں ضرورت پیش آئے گی تو وہاں میں رجوع کر لوں گا، وہاں سے بات کر لوں گا، یہ رجوع عارضی کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ لوگوں کا لوگوں سے رجوع ہے، رجوع اللہ درکار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں صدق دل سے، اگر کوئی اللہ جل شانہ سے اس کی ذات طلب کرے، بندگی طلب کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی حقیقت طلب کرے، چاہے اس کے گرد و پیش ایسے ذرائع ہیں یا نہیں ہیں، اس کی ذاتی استعداد ہے یا نہیں ہے، یہ سارے سے اللہ رب العالمین اسے بہم پہنچانے کا سبب فرما دیتے ہیں. اب جب طلب ہی حقیقی نہ ہو، بیانیہ ہو، دعوے میں حقیقت ہو نہیں، اپنی بات کا صرف بیان کرنا مقصود ہو، تو وہ نتائج نہیں دیتی. تو نتائج کے لیے ضروری ہے کہ صدق دل سے اللہ جل شانہ کا جو قرب ہے، صدق دل سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اسے مانگا جائے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے حضور سے عطا نہ ہو. ہمارا مانگنا، ہمارا طلب کرنا اپنی حیثیتوں سے ہے، وہ اپنی شان سے عطا فرماتا ہے. وہ نہ صرف عطا فرماتا ہے، وہ سبب بھی دیتا ہے، اس پر استقامت بھی عطا فرماتا ہے، حفاظت بھی نصیب کرتا ہے. اب بات میرے اور آپ کے اپنے فیصلے کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا پسند ہے. کیا وہ بصارت جسے قرآن کریم اندھا کہتا ہے ہمیں وہ چاہیے، یا وہ بصیرت چاہیے جسے اللہ جل شانہ کے حضور شرف قبولیت نصیب ہے، اور جس کے اختیار کرنے کو اللہ کریم عقل مندی بیان فرما رہے ہیں کہ اس حصے کا قبول فرمانا ہی حقیقی عقل مندی ہے. اب اگر اسے بحثیت مسلمان اگر آپ اور واضح کر کے بات کو سمجھنا چاہیں یا آپ بیان کرنا چاہیں، تو اس دنیا کی حقیقت تو فانی ہے. اپنی زندگی کے مثال لیتے ہیں کہ ہم اپنے وہ معاملات جو کہیں آنے والی زندگی میں طے کرنا چاہیں، مثلا کوئی بات، کوئی معاملہ جو آج سے 5 سال بعد ہم نے کرنا ہے، 10 سال بعد کی بات ہو رہی ہے، تو لگتا ہے جانے کب وہ 5 سال یا 10 سال پورے ہوں گے. لیکن اپنی زندگی کے جو گزر چکے ہیں 5 سال یا 10 سال، اسے دیکھیں تو لگتا ہے یہ تو کل ہی کی بات ہے. اور جس عمر کا بھی بندہ ہے اس سے پوچھے، وہ کہے گا مجھے تو ایسے لگتا ہے کل ہی کی بات ہے، میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہا تھا. اسے عہد رفتہ ایسے لگے گا کل ہی کی بات ہے. اور جب اس بات کو قرآن کریم سے دیکھتے ہیں وہ فرماتا ہے انہیں ایسا لگے گا، یہ کہیں گے شاید ایک صبح ہی رہے دنیا میں یا ایک شام ہی رہے، اس سے زیادہ ہم دنیا میں نہ رہے. تو یہ فانی جہان ہے، اس زندگی کی شب و روز اور جتنی اس میں اللہ کریم کی مخلوق ہے اور جتنے اس کے نظام ہیں، ہر حصہ ثابت کرتا ہے کہ یہ عارضی ہے اور اپنی زندگی کا ایک دائرہ ہے جس میں رواں دواں ہے اور اپنا وقت پورا کرتا چلا جا رہا. پھر ہم جو دیکھتے ہیں گرد و پیش وہ تو دیکھنا دور ہے، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنے وجود کی استعداد کو دیکھتے چلے جائیں. یہی مثال دیتا ہے کہ بچہ ہر آنے والے دن میں قوت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک عمر آتی ہے، اس کے بعد جب بات ڈھلنے کی آتی ہے تو اپنا وجود چاہتے دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، اب یہ جو کمزوری ہے یہ تیری نظر میں آ گئی، تیرے بیان میں آ گئی، تیرے وجود میں آ گئی. وہ اپنا وجود ہی اس بقا اور اس فنا کی حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اسی کو بندہ کلی طور پر اس حیات کو سمجھ لے اور وہ فکر نہ کرے جو آخرت کے حصے ہیں، جو ابدل آباد ہیں، جو ہمیشہ ہیں. تو جب ان حصوں کو وہ نہ سمجھے پائے گا تو پھر یہ وہ کیفیت ہے جو اندھے پن کی ہے. اور یہ جو بصیرت ہے یہ ہے اللہ کریم وہ ہوش اور وہ عقل اور وہ شعور عطا فرمائے جو ایمان کی مضبوطی کا سبب ہو. اور ایمان کی مضبوطی بام کلام سے، بام خطاب سے، ماز ماننے سے، ماز اعلان سے نہیں، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو توڑتے نہیں ہیں. یہاں جب بندہ اس حق کو مان لیتا ہے اور وہ بصیرت نصیب ہوتی ہے جو اتباع کی ہے، تو اس سے اگلا حصہ وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کو مانا، ان کے اوصاف قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. تو کیا اوصاف بیان فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کریں گے اور اقرار کو توڑتے نہیں. اب یہاں پھر دو صورتیں سامنے آتی ہیں. ایک صورت تو وہ جو وراثتاً حق نصیب جنہیں ہو رہا ہے، ایک یہ ہے کہ ہوش سنبھالا، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں اپنے کانوں میں سنی، جب اس بات کو پہنچے کہ کلام سیکھنے سکھانے کی بات آئی، سمجھیں سمجھانے کی بات آئی، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، جب اس حقیقت کو پہنچے کہ کسی عمل پر اس کی حیثیت ہے، تو پھر بات شہادت تک آ گئی اور زندگی کے معمولات تک آ گئی۔ تو ان حصوں کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو بندہ مومن اللہ سے کر رہا ہے۔ پھر ایک بات آتی ہے ازل کی، ابتدا کی، جب اللہ کریم نے ارواح پیدا فرما لیں، تو اس لمحے کو اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کا، اپنی بڑائی کا وعدہ لیا، اور اس وقت کو کہتے ہیں یوم الست۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام ارواح نے یہ گواہی دی تھی کہ واحد لا شریک اللہ کے ساتھ ہے، واحد عبادت کے لائق ہے، وہ پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اسے کہتے ہیں یوم الست۔ تو قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے بیان آتا ہے، حدیث شریف میں بھی اس کا بیان آتا ہے۔ اگر اس وعدے کی بات کی جائے جو ازل سے ہے، تو ہر روح نے کیا ہوا ہے۔ اگر اس وعدے کی بات کی جائے جو یہاں اس زندگی میں آ کر، چاہے وہ وراثتاً نصیب ہوا ہے، چاہے وہ اپنی سن بلوغت کو پہنچتے ہوئے اللہ کریم نے اس حقیقت اور اس حق سے آشنائی کے سبب میں عطا فرما دیا، ہر دو صورت میں اس عہد کا پورا کرنا اس بشر کے ذمے ہے۔ اور اس کمزوری اور اس کم آئیگی کے باوجود کہ اپنے کیے کو یہ دیکھا جائے، تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے رکوع سجود اس قابل نہیں ہے جو اللہ کریم کی شان ہے۔ ہم اپنے قیام میں، اپنے رکوع سجود و تشہد میں بیٹھے اپنے دنیا کے حساب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا کی فتح و شکست کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات لین اور دین کی حقیقتیں اس وقت ہمارے اوپر آشکار ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہے، حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب رب کائنات اپنی مخلوق کو وہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اپنے اللہ سے اپنا حال دل بیان کر رہا ہے۔ اس لمحے ہماری یہ حالت ہے، ہمارے اندر اتنی کمزوری ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو توڑتے نہیں، چاہے بات تب کی ہے یوم ازل کی ہے، یا تب جا بات آج کی ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، وہ کس طرح کے ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، جنہوں نے حق مانا، ان کے حق ماننے کو اللہ کریم نے عہد تک بات لائے۔ پھر عہد کے بعد بات آتی ہے والذین یصلون ما امر اللہ بھی این یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ اب یہاں وہ وصف بیان فرمایا گیا ہے، اقرار ایک وصف ہے، اس اقرار کو نبھانے پر جو مزید اوصاف نصیب ہوتے ہیں، وہ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اب رشتوں کی جب بات آئے گی، تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، حقوق و فرائض کا نہ صرف تعین کرتا ہے، بلکہ ہر ایک کی حدود اس طرح مقرر کرتا ہے کہ معاشرہ اور معاشرے کا انحصار حقوق و فرائض کی تقسیم پر ہوتا ہے، اور اسلام فرائض کی ادائیگی پر زور دیتا ہے تاکہ کسی کا حق نہ رہے۔ حالانکہ دنیا کا اصول الٹ ہے، اس سے دنیا میں کہا جاتا ہے اپنے حق کے مانگنے کو اس کا شور مچاؤ، حالانکہ جب بام رہا جا رہا ہے ایک معاشرہ ہے، تو بام حقوق و فرائض بھی تو ہیں، اگر کسی کا حق ہے تو وہ کسی کا فرض بھی ہوگا، اگر اس طرف کسی کا حق ہے تو اس طرف کسی کا فرض ہوگا۔ تو جب فرائض کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو پھر حقوق نہیں رہتے، حقوق معاشرے کے ادا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر انہی رشتوں کی بات کی جائے، اللہ کریم نے دنیا کے جتنے رشتے ہیں ان کی حدود مقرر فرما دی، چاہے وہ ماں باپ سے رشتہ ہے بحثیت اولاد، چاہے بحثیت والدین اولاد سے رشتہ ہے، چاہے بحثیت بہن بھائی رشتہ ہے، چاہے بحثیت عزیز و اقارب بات ہے، چاہے بات ہمسائے کی ہے، چاہے بات محلے اور معاشرے کی ہے، چاہے بات انسانی زندگی کے کسی پہلو سے مذہبی حصوں سے ہٹ کر دنیا کے معاملات تک چلی جائے تو اسلام نے تو غیر مسلم کے لیے بھی جو حصے ہیں وہ بھی دین اسلام میں بیان فرما دیے گئے، وہاں بھی تم ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو جب ان سارے رشتوں کی بات آئے گی تو ایک اور بڑا خوبصورت رشتہ ہے جو ہر بندے کے ساتھ اس کے اپنے حال میں ہے، وہ ہے ایمان اور عمل کا رشتہ۔ ایک تو جب بات رشتے کی آئے گی نا تو یہ زندگی اور معمولات اور رشتہ داریوں کی بات آئے گی، ایک اور بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور وہ رشتہ وہ ہے جس رشتے پر ان باقی سارے رشتوں کا انحصار ہے، وہ ایمان اور عمل کا رشتہ ہے۔ کیونکہ ایمان ایک دعویٰ ہے اور عمل جو ہے وہ شہادت ہے، اور کوئی دعویٰ سچ ثابت نہیں ہوتا جب اس کے ساتھ شہادت نہ ہو، اور جب شہادت کے طور پر ایمان کے ساتھ عمل آئے تو یہ جتنے عمومی رشتے ہیں ان میں بھی خوبصورتی اور نکھار اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کا ایک تسلسل جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اور اللہ کریم نے اس حصے کو بہت بڑا انسان بحثیت مسلمان بندگی کی حیثیتوں میں عطا فرمایا، اور قرآن کریم ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں اور جوڑے رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور توڑتے نہیں ہیں وہ مقبول بار الہ ہیں۔ پھر فرمایا اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں تو عبادت نہ کرنا تو بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا گناہ اور اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ظلم اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ ابھی قرآن کریم میں قربانی کے حوالے سے ہم پچھلے جمعے پر بات کر رہے تھے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور تم ذبح کر رہے ہو ان کا خون یا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ہاں اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی تمہارے خلوص کی بات ہے، تمہارے ایمان کی بات ہے، تمہارے وہ جذبات جو تمہارے نیا خانے دل میں ان اللہ اگر کو بات ہوگی تو ان پر بات ہوگی۔ اب اسی قربانی کے فلسفے کو آپ اگر دیکھیں تو اس بات کو لے کر اس کی ادائیگی کے بعد اگلے سال تک کی جو قربانی کا دن ہے اس وقت تک ہم نے اس عہد کو کیسے نبھایا، اور اگر رواجات کی بات آئے گی تو ہم ایک دوسرے کو سنا کر ایک دوسرے کی حیثیتوں کو بتا کر بات بھول جائے گی اور معاملات زندگی ویسے کے ویسے ہوں گے جیسے پہلے تھے، اس کیفیت سے پھر حاصل نہ ہوگا۔ اور خوف خدا کی جب بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ مار سے ہی ڈرتا رہے، تقویٰ وہ کیفیت ہے، وہ معراج ہے بندے مومن کی کہ وہ اپنے سوچ اور عمل کو ایک ایک لحظے دیکھتا رہے، ایسا کوئی عمل سرزد نہ ہو جائے، ایسی کوئی غلط سوچ نہ اٹھ جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے روٹھ جائے۔ وہ بندگی کی کیفیت ہے، وہ محبت اور عشق کا جذبہ ہے تقویٰ، جسے عمومی ڈروں کے ساتھ بات کر کے اس کی حقیقت کو اس سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ چونکہ متقی کی وہ کیفیت کہ اسے اللہ کریم کی ذات سے اتنی محبت ہو، اتنا عشق ہو، اس کے سامنے اس کی خواہشات حیثیت نہ رکھتی ہوں، اس کی اپنی مرضی جو ہے اس کی مرضیات ذات باری تعالیٰ کے سامنے کوئی وقت نہ ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے حضور ذبح کیا، یہ اس کی شان ہے کہ اس نے جنت سے دبا دیا۔ اسی طرح اگر آج بندے مومن اپنا جانور ذبح کر رہا ہے اور وہ کیفیت اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے کہ جو میری مرضی ہے میں اسے آج قربان کرتا ہوں، جو میری پسند ہے میں اسے آج قربان کرتا ہوں، میری جو خواہشات ہیں میں انہیں قربان کرتا ہوں، اور ضروریات زندگی کی بات ہو، خواہشات کی بات ہو، عمل کی بات ہو، میں ہر اس پہلو کو مانتا ہوں، ہر اس پہلو کو اختیار کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، جس کا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، میری زندگی اسی بحر میں آ جائے گی اور یہی میرے حدود و قیود ہوں گے، پھر تو سمجھ آئی اس قربانی کی، اس قربانی کو شرف قبولیت نصیب ہوئی، اس حج کو شرف قبولیت نصیب ہوئی۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج وہ نو مولود کی حیثیت سے دنیا میں آیا، جیسے نو مولود بچہ کہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس پر کسی سے زیادتی کی کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی، اس طرح اللہ کریم اسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ پاک اور صاف ہونا اور اس کیفیت کا نصیب ہونا معمولات شہادت کے طور پر بتلاتے ہیں۔ اب جب حج نصیب ہو اور وہ قربانی کی کیفیت نصیب ہو، پھر اسی معاشرے میں بندہ جب آتا ہے تو کیا حق کا ساتھ دیتا ہے، کیا حلال پہلو اختیار کرتا ہے، کیا بات صاف اور حق اور سچ کرتا ہے، یا اسی بحر میں جس سے گیا تھا جس طرح بہ رہا واپس آ کر اسی میں بہ جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو نتائج کے طور پر نصیب ہوتی ہیں اور جو شہادت ہوتی ہیں عبادات کی شرف قبولیت کی۔ ایک پہلو تو یہ کہ ہم اختیار نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے جی، ہم بہتر عمل کی خواہش کریں گے، اور ہر آنے والا جو وقت ہے، جو میسر حصہ ہے، اسے دنیا کی ہی نظر کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات یا دوسری کیفیت ایک ایسی بھی آ جاتی ہے کہ ہمیں عبادات نصیب ہوں تو ہم ان کے محاصل کو دنیا پر لے آتے ہیں، یعنی میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں پھر مجھے ہی بخار ہونا تھا، میں تہجد پڑھتا ہوں میرا بچہ بیمار ہو گیا، میں نے اتنے صدقے اللہ کی راہ میں دیے ہیں میرے بچوں کی جو اعلیٰ نوکری ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو اس کو جب ہم عبادات اختیار کر کے پھر بدلے میں ہم دنیا کو لے آتے ہیں تو پھر وہ کون سی کیفیت رہے گی عبادات کے حصول کی؟ تو جب بات اس رشتے کی آئے گی کہ جنہیں اللہ جل شانہ یہ کیفیت جو حقیقی دیکھنا ہے اور حقیقی رشتہ اور حقیقی وعدہ کے نبھانے کا ہے، وہ عبادات اختیار کر کے بھی ڈر رہے ہوں، انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہماری عبادات بھی کمزور ہوں گی، اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق نہیں ہوں گی، اور جو اس پہلو پر ہوگا ہی نہیں وہ تو اترا رہا ہوگا، اپنی برائی پر بات کر رہا ہوگا، میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، میں نے اتنے جگہ ڈاکے مارے ہیں، جیسے میں ہوں ایسا اور ہے کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے تکبر کی باتیں ہو رہی ہیں اور برائی کو کس شان اور بے باکی سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے؟ تو وہ بے باکی اور وہ شان جھوٹی جو عارضی ہے وہ ختم ہو جائے گی، چیخے گا ایک روز لیکن فرصت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کریم جو یہاں ارشاد فرماتے ہیں، وہ اوصاف جو ان رشتوں کو مضبوط رکھنے والے کے اندر ہوں گے، وہ عبادات کو بھی ضروریات دنیا سے منسوب نہیں کرے گا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر سبحانہ ربی الاعلیٰ عرض کر کے پھر بھی ڈر رہا ہوگا کہ تیری شان کے مطابق میری تسبیح نہیں ہے، تیری شان کے مطابق میرا سجدہ نہیں ہے۔ اس کی شروف شرف قبولیت کے لیے بھی اس کے حضور گر گرا رہا ہوگا، اور اگر یہ صورت کمزور ہوگی تو اس کے بدلے دنیا کی باتیں کر رہا ہوگا، اتنے سجدے بھی کر لیے ہیں اور پھر میرے گھر میں افلاس، تو پھر وہ تبادلے کی، بدلے کی اور سودے کی بات کر رہا ہوگا۔ حالانکہ عبادات اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور زندگی عارضی اور فانی یہ ہے، یہ وہ حصے ہیں جو ابدالآباد کامیابیوں کا سبب ہیں۔ اللہ کریم صدقے دل سے عبادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادات کی شرف قبولیت وہ ہمیں نصیب ہو جو ہمارے آنے والے لمحات میں، ہمارے ہر کیے گئے عمل میں نظر آئے کہ وہ ہو جس سے ثابت ہو ہاں اس کا واقعی عشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس کے عشق کو اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ بولتا ہے تو سوچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند فرمایا، یہ سنتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدود کو بیان فرمایا۔ اس کا ہر عمل وہ ہے جو اللہ کے حبیب کا، اللہ کے حبیب کا ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی پسند ہے۔ تو اس عام مشت غبار کو کا تسلسل نصیب ہوا، او بارگاہ اجدی میں جا کر رشتہ جڑ گیا، کتنی بڑی بات اور کتنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کریم یہ حقائق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے نا ربہم، پروردگار عالم کی، شان ربوبیت کی، تو یہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات، اللہ وہ ذات جو میری ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے، چونکہ رب وہ ہستی ہے جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، اور شان ربوبیت کے حصہ نصیب ہو جائے تو بندے کی جو معاملات ہیں وہ مستغنی ہو جاتا ہے، उसे फिर दुनिया का लालच और हसीयतों की बात नहीं रहती, तो वो दुनिया के लिए भी उस हाथ से डरता है कि अल्लाह करीम मेरी सजदों को कबूल फरमाए, ऐसी नहीं है मेरी इबादत जो उसकी शान है। इसके बाद अगले हिस्से में आता है वयखाफून असूल हिसाब, और बुरे हिसाब से खौफ खाता है, और उसे ये समझ है अल्लाह की ज़ात भी शायद है, अल्लाह के मुकरर किए गए फरिश्ते भी मेरे हर अमल को लिख रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो तेरा कलाम है, जो तेरे मामलात हैं, ये तेरे साथ होंगे और तू उसकी हजूर पेश होगा, और अगर वहाँ बात हिसाब किताब की आ गई तो उससे सख्त कोई बात नहीं होगी। कुरान करीम में रोज़े क़यामत के हालात बयान फरमाए जाते हैं, फरमाया जाता है कि उस रोज़ बेईमान ये कहेंगे कि काश जो मिट्टी हुए थे तो मिट्टी ही हो जाते, दोबारा ज़िंदगी न होती, काश ऐसी मौत आ जाए कि दोबारा हयात न हो, लेकिन आज मेरे और आपके पास वो हिस्सा है ज़िंदगी का, वो लम्हात हैं ज़िंदगी के जो इस हकीकत से आशना हमें करें। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे दोस्त बात कर रहे थे, कुछ सवाल कर रहे थे समझने और समझाने की, और तसव्वुफ़ के हवाले से मैं उन्हें जवाब दे रहा था, तो ज़िमनन मैं ये बात अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ चूँकि वक्त पूरा हो गया है, कि जब अल्लाह अल्लाह की जाती है तो अल्लाह करीम का ज़ाती नाम है। अब अल्लाह की जो पुकार है वो अल्लाह जल्ला शानू की जो रहमत है उसे मुतवज्जे होने का सबब बनती है, और अल्लाह करीम की जब तवज्जो नसीब हो जाए और बंदे को ये महसूस हो कि मेरा लम्हा लम्हा अल्लाह के रूबरू है, अमल नहीं, वो फिर नियत को जाकर टटोलता है, इसलिए कि दुनिया तो उसके अमल को देखकर उस पर फैसला देगी, उसका मालिक उसकी नियत को जानता है, वो शायद है कि नया खान है, दिल में क्या है। तो अल्लाह अल्लाह का इख्तियार करना दुनिया की ज़िंदगी के चाहे सहूलत का भी सबब बनता है, और वो कुव्वत फैसला जो इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहे इबादात की सूरत में हो चाहे मामलात की सूरत में हो, फिर सच बोलना भार नहीं लगता, हलाल कमाना मुशक्क़त नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, और अंदाज वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का बयान फरमाया वो आसान और सहल और पसंदीदा लगता है जब अल्लाह की याद नसीब हो और कुर्बे इलाही नसीब हो। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हमारी कमज़ोरियाँ हमारे ख़ताएँ माफ़ फरमाए। ईद नार कुर्बान का दिन गुजरा है, हर एक ने अपनी तौफीक के मुताबिक कुर्बानी की है, अल्लाह करीम इस कुर्बानी में हमें वो ख्वाहिशात कुर्बान करने की तौफीक दे जो तजावज़ हैं इत्तबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह करीम हमें वो कैफियत अता फरमाए कि अगर हमारी ज़िंदगी अगली कुर्बानी की तक है तो हम अपने मामलात को देखते रहें कि ये तो ख्वाहिशात जो वो हैं जो तजावज़ किए हमने अल्लाह के हजूर कुर्बान किए, और ये हिफाजत के साथ हम इस साल को गुजारें। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी व नासिर हो। ये इब्तिदा है इस रुकू की, इंशाअल्लाह अगला बयान जो है इस पर मज़ीद इसी हवाले से गुजारशात पेश करूँगा। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين।